بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کا واقعہ چل رہا تھا. اس سلسلے کے اندر ایک روایت آپ کو عرض کی گئی. واقعے کا کچھ مزید پس منظر یہ ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے. امہات المؤمنین جمع تھی, حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے چرچ کا تذکرہ کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا. اس چرچ میں تصویریں بھی بنی ہوئی تھی, اس کا بھی تذکرہ کیا کہ اس کنیسے کی دیواروں پر الگ الگ قسم کی تصویریں بنی ہوئی تھی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو سر سے چادر ہٹائی اور ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو وہ اس کی قبر پر مسجد تعمیر کرتے تھے. جہاں کسی نیک آدمی کی قبر بنائی وہیں مسجد یعنی عبادت گاہ بناتے تھے, اور اس مسجد کے اندر صاحب قبر کا فوٹو دیوار پر رکھ دیتے تھے یا ان کا مجسمہ بنا کر عبادت خانے میں رکھ دیتے تھے. یہ اللہ کے نزدیک بدترین لوگ ہیں کہ باری تعالیٰ کی نظر کے اندر یہ بدترین لوگ ہیں. اس کے بعد حدیث شریف میں جو آخری لفظ ہے یحذر ما صنعوا, اس کو بھی اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اس لفظ کا کیا اہم مفہوم ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کس چیز کی طرف متوجہ فرمانا چاہتے ہیں. تو دراصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے ڈرایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے اوپر اور امت کے دوسرے صالحین کی قبروں کے اوپر وہ معاملہ لوگ نہ کرے جو یہود اور نصارہ نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کے ساتھ برتاؤ کیا. انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں صراحتاً دعا مانگی, اللہم لا تجعل قبری مسجدا, اے اللہ میری قبر کو سجدے کی جگہ مت بنانا. ایک دوسری تیسری روایت میں ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, کہ میری قبر کو بت کی طرح ایسی جگہ مت بنانا کہ اس کی بندگی کی جاوے. باری سبحانہ و تعالی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اور آرزو کو قبول فرمایا. پھر اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو بنی اس کی جگہ تقدیری طور پر من جانب اللہ ایسی پسند کی گئی کہ وہاں سجدہ کرنے کی کوئی رسم جاری نہ ہو سکے. جب وفات مبارک ہوئی تو اس وقت حضرات صحابہ کے درمیان یہ مسئلہ آیا کہ آپ کی قبر مبارک کہاں بنائی جائے، تو بعضوں کی رائے تھی کہ قدس لے جاوے، چونکہ انبیاء سابقین کی قبریں قدس میں ہیں، بیت المقدس میں ہیں. بعضوں کی رائے یہ تھی کہ مکہ المکرمہ لے جاوے جو آپ کا آبائی وطن ہے. عین وفات کے وقت پر حضرت ابوبکر صدیق اپنی دوسری زوجہ کی باری تھی، اس لیے وہاں تشریف لے گئے تھے. پھر جب وہ آئے تو انہوں نے حدیث سنائی کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبریں اسی جگہ بنتی ہے جہاں ان کی وفات ہوا کرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ام المؤمنین حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوئی، اسی لیے وہیں پر آپ کی قبر کو پھر اس ارشاد کی وجہ سے بنانا طے کیا گیا. پہلے یہ حجرے اور قبر مبارک والا حصہ مسجد سے باہر تھا، پھر بعد میں جب مسجد نبوی کی توسیع کی گئی تو پھر یہ حصہ مسجد کے اندر حیال الفلاح والی جانب کے اندر شامل ہو گیا. تو یہ جو شامل ہوا ہے یہ بعد کی توسیعات کے زمانے کے اندر یہ شامل ہوا ہے، اصل میں یہ حصہ پہلے مسجد کے اندر نہیں تھا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی انتظام ہوا کہ مسجد کے متصل یا بعد میں مسجد کے اندر قبر اقدس بنی، یہاں پر لوگ سجدہ نہ کرے، بت پرستی کی طرح اور دوسرے رسم و رواج کو یہاں پر جاری نہ کرے. اگر قبرستان کے اندر کسی جگہ ہوتی تو قبرستان کے اندر تو ہر وقت آبادی ہوتی نہیں ہے، تو وہاں بڑے خطرات لگے رہتے ہیں کہ کوئی آدمی تنہائی کے وقت میں کوئی غلط رسم نہ کر ڈالے، سجدہ نہ کر ڈالے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قبر اطہر کو مسجد کے ساتھ بنا دیا تاکہ مسجد بھی آباد رہے اور قبر اطہر کے اوپر نظر بھی رہے کہ کوئی آدمی یہاں کوئی خرافات اور غلط کام نہ کر سکے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک اور آرزو مبارک کی تکمیل کی، یہ اللہ کی طرف سے غیبی شکل وجود میں آئی کہ اس طرح آپ کی قبر اطہر بنی اور اس طرح مسجد سے متصل ہو گئی، اور بعد کی توسیع کے زمانے میں تو مسجد کے اندر ہی شامل ہو گئی. اور اس وقت بھی حکومت وہاں بڑا اہتمام کرتی ہے کہ کسی کو وہاں سجدہ نہ کرنے دیوے، باقاعدہ 24 گھنٹے جو ہے ڈیوٹی رہتی ہے پولیس والوں کی بھی، اور ذی علم مختلف زبان جاننے والے علماء کی بھی، کہ جو ان کو وہاں ہر وقت رہتے ہیں مزار اقدس کے اوپر کہ کسی کو جھکنے نہیں دیتے، سجدہ بھی نہیں کرنے دیتے، سجدے کی شکل بھی اختیار نہیں کرنے دیتے، دعا بھی قبر اطہر کی طرف منہ کر کے مانگنے نہیں دیتے، بلکہ قبر اطہر سے جو ہے سامنے کی جانب جو قبلہ کی ہے تو کہتے ہیں قبلے کی طرف رک کر کے دعا کرو اور جھکو بھی مت. یہ سارے اہتمامات وہاں ہر وقت ہوتے ہیں. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو مبارک کی اللہ تعالیٰ نے تکمیل فرمائی. اب روایت کے الفاظ دیکھیے، یہ روایت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے. ایسے جو تابعی ہیں عبید اللہ ابن عبداللہ، انہوں نے 2 صحابی سے یہ روایت سنی، ایک حضرت عبداللہ ابن عباس سے اور دوسرا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، 2 حضرات سے انہوں نے یہ روایت سنی ہے. قالا، دونوں فرماتے ہیں، لما نزیلا، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الموت مرض الوفات نازل کیا گیا، بعضوں نے نزیل کا نائب فائل ملک الموت کو قرار دیا ہے کہ ملک الموت جب آپ کی خدمت اقدس میں تشریف لائے یا مرض الوفات کی یہ بات ہے، طفیق یطرح خمیصتن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر مبارک اپنے سر اقدس کے اپنے چہرے اقدس پر ڈالنے لگے، یعنی ایک مربع چوکور دھاریوں والی لکیر والی چادر اپنے چہرے انور کے اوپر حضور ڈالنے لگے. فَإِذَا اِغْتَمَّ، جب دم گھٹنے لگا، چونکہ چادر موٹی تھی یوں اوڑھ کے سو لے ہوئے تو دم گھٹنے لگے، تو جب دم گھٹنے لگا اور تنگی گرمی کی محسوس ہوئی، کشفہا عن وجہہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور سے چادر کو ہٹا دیا. فقال وہو کذالک، یعنی اسی حال میں آقا تھے اور یہ بات فرمائی، اسی حال میں یعنی بیماری، بستر پر چادر اوڑھی ہوئی ہے، دم گھٹنے لگا، گرمی لگنے لگی، چادر اقدس ہٹائی اور یہ بات ارشاد فرمانے لگے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ، اللہ کی لعنت یہود اور نصارہ پر برسے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یحذر ما صنعوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایسے امور سے ڈرا رہے تھے جو انہوں نے کیا، یعنی پچھلی امت کے نادانوں نے جو کام کیے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈرا رہے تھے کہ تم جو ہے اس طرح کا معاملہ مت کرنا. اب مسلمان بیچارہ جہالت کے مارے اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، اولیاء کی قبروں پر سجدہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بتوں جیسا برتاؤ کرتے ہیں، جس طرح کافر لوگ بت پرستی کرتے ہیں، ناریل اگربتی بتوں پہ چڑھاتے ہیں، مسلمان بھی چڑھاتے ہیں ناریل اگربتی، نئی نئی چادر اور جو ہے سجدہ کرنا، جھکنا، قبر کے طواف کرنا، پھیرے مارنا، باقاعدہ قبروں کے سفر کر کے جانا، یہ سارے کام اب مسلمانوں کے اندر بھی ہونے لگے. اور جن ممالک کے اندر انبیاء کی قبریں ہیں وہاں انبیاء کی قبروں کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ کرتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر بالکل یقینی تعین کے ساتھ دنیا میں باقی رکھی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر ہے. دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، ان کی قبروں کے بارے میں ہم علی سبیل الیقین نہیں کہہ سکتے. جہاں جہاں بھی انبیاء کے مزارات ہیں تو وہاں تاریخی روایتیں ہیں، لوگوں میں نقل در نقل چلی آئی ہوئی باتیں ہیں، اس قدر تعین کے اور یقین کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس ہے، دیگر کسی نبی کی قبر اتنی تعین کے ساتھ نہیں ہے. پھر بھی جہاں جہاں اس طرح کے مواقع ہیں تو وہاں لوگ یہی دھندے کرتے ہیں جو اولیاء کے مزارات پر کرتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں بہت سی جگہوں کے اوپر. جی
قالوا فما تأمرنا يا رسول الله، قالوا فوض ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم.
یہ ابو حازم سلمان الاشجعی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں 5 سال بیٹھا ہوں، حضرت ابو ہریرہ کی خدمت اقدس میں ان کی مجلس کے اندر 5 سال میں رہا ہوں. دیکھو، علم کے لیے طول صحبت چاہیے، ملازمت شیخ چاہیے، تو انسان کی کمال تربیت علم اور جو ہے مشاہدتی عمل کے ذریعے سے ہوتی ہے. 5 سال انہوں نے مسلسل حضرت ابو ہریرہ کی مجلس میں بیٹھنے کا اہتمام کیا. فسمعتہ، میں نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ بات بیان کرتے ہوئے سنا. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تھے. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ بنو اسرائیل کے اندر انبیاء کرام سرداری کرتے تھے. بنو اسرائیل میں انبیاء بہت آئے، بعض مرتبہ تو ایک زمانے میں متعدد انبیاء آئے. حضرت موسیٰ، ہارون، داؤد، سلیمان، ایک زمانے میں متعدد انبیاء جمع ہو جاتے تھے. اب جب انبیاء کرام ہی موجود ہو تو قوم کی لیڈرشپ، قوم کی امارت، حکومت کا نظام انبیاء ہی چلایا کرتے تھے. تو تسوسهم کا کیا معنی؟ کہ جس طرح بادشاہ حکومت چلاتے ہیں، امیر امارت کرتے ہیں، والی اور قاضی پبلک اور عوام کے اوپر ولایت کرتے ہیں، اس طرح بنو اسرائیل کے اندر انبیاء علیہ الصلات والسلام سیاست کے بھی امیر تھے. کہتے ہیں کہ سیاست کا لغوی معنی کیا، ہم بولتے رہتے ہیں سیاست، سیاسی، تو سیاست کہتے ہیں کس کو؟ کسی چیز کے اوپر قائم ہونا اس طور پر کہ اس کو درست کر دے، اس میں صلاح پیدا کرے. دیکھیے، یہ تعریف کا عکس ہے نا اس وقت کی سیاست. صحیح تعریف اس کی یہ ہے، کسی چیز کے نظام پر اس طرح قائم ہونا کہ اس کو صلاح اور درستگی بخشے. اب بالکل عکس دور چل رہا ہے. تو گویا بنی اسرائیل میں حضرات انبیاء کی کثرت آئی، اور ایک نبی تھے، انہوں نے اصلاحی جد و جہد کی، دنیا سے تشریف لے گئے، فساد برپا ہوا، اللہ دوسرے نبی کو بھیج دیتے تھے. وہاں مسلسل انبیاء آتے رہتے تھے. ایک نبی کے دور کے بعد اگر دلالت اور گمراہی آتی تھی تو اللہ اصلاحی محنت کے لیے فوراً دوسرے نبی کو بھیج دیا کرتے تھے. گویا کہ وہ دور نبوت کی کثرت کا دور تھا، اسی لیے ایک کے بعد ایک نبی تشریف لاتے، توراہ کے احکام کی اشاعت کرتے، لوگوں کو شریعت پر عمل کرنے کی رغبت دلاتے تھے. لیکن ہوا کیا؟ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی ایک نبی کی موت ہوئی تو دوسرے نبی ان کے قائم مقام ہو جاتے تھے. چونکہ نبوت جاری تھی، نبوت جاری تھی. دیکھو، اس کو ایک اہم مسئلے کی شکل میں لو. ایک اہم مسئلہ ہے اجرائے نبوت اور عدم اجرائے نبوت، کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے یا سلسلے نبوت جاری نہیں ہے، منقطع ہو گیا. تو اس سلسلے میں واضح مسلک یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اجرائے نبوت کا سلسلہ دنیا میں تھا، اور قرآن کی جن جن آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں اجرائے نبوت معلوم ہوتا ہے تو اس آیت کا تعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے تک، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت کا مبارک سلسلہ جاری ساری قائم رہا، اور قرآن کی جن نصوص سے اجرائے نبوت کا پتہ چلتا ہے وہ تمام آیات کا تعلق سابقہ انبیاء کے دور اور زمانے سے ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اجرائے نبوت بند ہو گیا، یعنی نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تو بنی اسرائیل میں جب بھی ایک نبی کی وفات ہوتی تھی دوسرے نبی آ جاتے تھے، نبوت جاری تھی، بکثرت نبوت ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِ، بہت سری دلیل ہے ختم نبوت کی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی کسی طرح کا کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں یعنی کسی طرح کا کوئی نبی نہیں، جنس کی نفی ہو رہی ہے۔ اسی لیے کہ قادیانیوں نے بروزی نبوت، ذلی نبوت، مثلی نبوت، یہ سب جو ہے شیطانی شاخیں نکالی ہے نبوت کی۔ مرزا اور اس کے متبعین نے بروزی نبوت، یعنی کہ نبوت کسی شکل کے اندر دوبارہ دنیا میں ظاہر ہو، ذلی نبوت، نبوت کا سایہ اور عکس ہو، مثلی نبوت، عین نبوت نہیں بلکہ نبوت کی طرح مثل نمونہ دنیا میں ہو، یہ سب چور دروازے ہیں، بروزی، ذلی، مثلی۔ تو لا نبیہ میں نفی ہے، ہر طرح کی نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں ہوگی، یا حدیث پاک ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ دیکھیے ہمارا جملہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، یہ ہمارا جملہ ہمیشہ ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے تمام غلط عقیدوں کی تردید ہو جائے کہ کوئی نیا نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے۔ ایک پرانے نبی ہے، ان کی ڈیوٹی کا ٹائم تھوڑا باقی ہے، اس لیے وہ اپنی باقی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ باقی یہ کہ کوئی نیا نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والا نہیں ہے۔ وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے اور بہت زیادہ خلیفہ ہوں گے۔ دیکھیے خلافت، ایک ہے خلافت راشدہ، وہ تو سوا چار خلیفہ میں محدود رہی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم۔ پھر 30 سال پورا ہونے میں 6 مہینے باقی تھے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو سنبھالا، اور جب 6 مہینے باقی تھے تو جیسے 6 مہینے مکمل ہوئے وہ منصب خلافت سے ہٹ گئے۔ کا نانا جان نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو خلافت علی نہج النبوہ ہوگی وہ 30 سال تک ہوگی، اور 30 سال اس کے مکمل ہو گئے، اسی لیے حضرت حسن خود بخود دستبردار ہو گئے، خلافت سے ہٹ گئے. تو حضرت علی کی شہادت کے وقت کے اوپر 30 سال پورے ہونے میں 6 ماہ بھی باقی تھے، اس لیے حضرت حسن نے منصب سنبھالا. 6 مہینے پورے ہو گئے، خود بخود ہٹ گئے. تو یہ ابتدائی جو 30 سال ہے، وہ 30 سال خلافت علی نہج النبوہ یعنی نبوی طرز کے اوپر خلافت دنیا میں ہوگی. اور یہ علی نہج النبوہ خلافت بعد کے دور کے اندر بھی کبھی کبھی ہوگی، متصلن نہیں صحیح، منفصلن. جیسے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور، اور بعض مورخین کرام نے دوسرے بادشاہوں کے ادوار کو بھی اس میں شامل کیا ہے، جیسے سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ جن کے ہاتھ کے اوپر قسطنطنیہ فتح ہوا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو بشارت دی تھی لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْطُنْطُنِيَّةَ کہ تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، اس کا امیر بہترین امیر ہوگا، اور جو لشکر فتح کرنے جائے گا وہ لشکر بھی بہترین ہوگا. اور یہ بشارت سلطان محمد فاتح کے ہاتھ پر پائے تکمیل تک پہنچی. اسی طریقے سے شیخ طنطاوی نے اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کے دور حکومت کو بھی اس کے اندر شامل کیا ہے. تو اس طریقے سے منفصلن بعد کے دور میں خلافت علی نہج النبوہ، کہ جس کے اندر خلافت ہو اور نبوت کی نہج کے اوپر ہو. اب جو خلافت علی نہج النبوہ خلافت راشدہ میں تھی، اتنے اونچے درجے کی تو نہیں ہو سکتی، لیکن اس سے ایک درجہ نیچے بعد کے دور کے اندر بھی ایسی خلافت وجود میں آئے گی. اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی خلافت علی نہج النبوت کا ہوگا، کہ حضرت مہدی کے ظہور کے اوپر خلافت علی نہج النبوہ دنیا کے اندر قائم ہوگی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کچھ عرصے تک خلافت علی نہج النبوہ کا سلسلہ دنیا میں رہے گا. تو اسی کی طرح بھی اس جملے میں اشارہ فرمایا وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْسُرُونَ کہ بعد میں خلفاء ہوں گے اور بکثرت ہوں گے دنیا کے اندر. ایک دوسری خلافت ہوگی کہ جس کا نام تو خلافت ہوگا لیکن نہج نبوت پر نہیں ہوگی، بلکہ اس میں ملوکیت اور آمریت ہوگی، کہ اس کے اندر بادشاہیت اور جو ہے جس طرح دوسرے عام بادشاہ ہوتے ہیں ان کے طور و طریق کا غلبہ ہوگا. تو خلافت راشدہ کے بعد ایسے بہت خلفاء ہیں، اپنے آپ کو خلیفہ کہہ رہے ہیں، بادشاہ امیر، لیکن وہ علی نہج الملوکیت تھی، علی نہج النبوہ نہیں، علی نہج الملوکیت، بادشاہی طرز کے اوپر. پھر اس دور کے اندر نہ ہونے کی چیزیں بھی بہت ساری ہوئی جو نہ ہونا چاہیے تھا، اس طرح کی چیزیں. قالو، صحابہ نے عرض کیا فما تأمرنا یا رسول اللہ، کہ بعد میں جب خلفاء کی خلافت اور امارت اور مملکت کے ادوار آئیں گے تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہو، کیا مشورہ دیتے ہو، کہ ایسے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا روش اپنانی چاہیے. قال فوا ببیعت الاول فالاول. فوا یہ وفا سے ہے. وفا کا کیا معنی؟ کہ جب تم پہلے خلیفہ سے بیعت کرو تو اس خلیفہ کے وفادار بن کر کے رہو. یعنی ایک زمانہ، جس زمانے میں تم لوگ ہو، اس میں جو اول خلیفہ اس کے ہاتھ پر تم بیعت ہو جاؤ. پھر ہنگامہ آرائی ہوئی اور جو ہے اختلافات ہوئے، اور دوسرے بادشاہ نے خلافت کا دعویٰ کر دیا کہ بھائی مجھے خلیفہ مان لو، مجھے امیر صاحب مان لو، تو کہا وہ دوسرے کی خلافت نہیں ماننے کی، جس کے ہاتھ پر تم نے اول بیعت کی اسی کی خلافت کے اوپر تم وفادار بن کر کے رہو. گویا کہ بیعت اول، خلافت اول کے اوپر وہ صحیح، اور دوسرا آدمی جو تم کو دعوت دے وے وہ باطل اور وہ صحیح نہیں ہوگی. تو ایک شہر میں یا متعدد شہر میں، ایک زمانے میں یا منفصل زمانے میں جو الگ الگ خلافتوں کے دعوے ہوئے اس کی طرف توجہ مت دو. اول خلیفہ سے جو تم بیعت ہوئے اسی بیعت کے ساتھ پوری وفاداری کرو اور اس کو اچھی طریقے سے نبھاؤ. اس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، فوا بی بی اتل اولی فل اولی، یعنی اس میں اول فل اول کی ترتیب ہونی چاہیے، دوسرے نسخے میں صرف الاول ہے. فوا بی بی اتل اولی، یعنی اولن آپ نے جس خلیفہ سے بیعت کی اسی کے ساتھ وفاداری کر کے نبھاؤ، کام چلاؤ. گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی کہ آئندہ زمانے کے اندر خلافت کے لیے بھی بہت سے فتنے ہوں گے، اور ایک ایک زمانے میں متعدد دعوے دار کھڑے ہوں گے کہ میں خلیفت المسلمین، تو دوسرا کہے گا میں امیر المؤمنین، تو تیسرا کہے گا کہ مجھے ہی سب کچھ مان لو. اس طرح دعوے دار کھڑے ہوتے رہیں گے. تو تم نے اول بیعت جس سے کی اس کے ساتھ تم لوگ نبھا کرو. اعطوہم حقہم، یعنی تم ان کا حق ادا کرو ان کی طرف سے جو احکامات جاری ہو اس کی تم اطاعت کرنے والے بنو. جس خلیفہ اول کی تم نے بیعت کی وہ کوئی قانون نافذ کرے، کوئی جاری کرے حکم، اسی کی تم لوگ اطاعت اور اتباع کرو. اور اس کے لیے وہ دوسرا قانون موجود ہے کہ وہ شریعت کے خلاف کوئی حکم جاری نہ کرے. اس لیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ ضابطہ تو مسلم ہوگا. اس لیے خلیفہ صاحب، امیر صاحب جب تک شریعت کے خلاف کوئی بات نہ کہے وہاں تک ان کی اطاعت کی جائے گی، اور جہاں شریعت مطہرہ سے ہٹ کر کوئی بات کرے وہاں ان کی بات کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ان کی بات کو رد کر دیا جائے گا، ٹکرا دیا جائے گا. یہ ہیں اعطوہم حقہم، ان کا حق ادا کرو، ان کا بھی حساب اللہ کے یہاں ہوگا. خلفاء اور امراء کا بھی اللہ کے یہاں حساب ہوگا. فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ أَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے رعیت کا حق کس طریقے سے ادا کیا اس کے بارے میں، کہ تم نے اپنی رعایا، اپنی پبلک، اپنی جنتا، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، رعیت کا حق کیسے ادا کیا، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اور رعایا امیر کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے وہ بھی اللہ تعالی کے یہاں سوال کی چیز ہے. رعایا امیر نے مثلا کوئی شرعی معاملے میں حکم نافذ کیا پھر بھی یہ لوگ عمل نہیں کرتے ہیں، امیر کی مخالفت کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، مملکت اسلامیہ، امارت اسلامیہ کے خلاف، حالانکہ وہ برحق مملکت اسلامیہ ہے، تو اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا باغیوں کو اللہ تعالیٰ کے یہاں، فتنوں کو، شریروں کو. تو دونوں طرف کو اس معاملے میں ڈرنا چاہیے. امیر صاحب کو، خلیفہ صاحب کو یہ ڈرنا چاہیے کہ میں رعیت کا حق کیسے ادا کرتا ہوں، اس کے بارے میں سوال ہوگا. اور رعایا اس بارے میں ڈر ڈر کے رہے کہ ہم نے اطاعت اور فرما برداری کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، بغاوت نہیں کی، اس بارے میں رعیت ڈر ڈر کے رہے.
جی.
قال حدثنا سعيد بن موسى قال
حضرت ابو سعید سعد ابن مالک الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ضرور بے ضرور پیروی کرو گے، اتباع کرو گے تم سے پہلے لوگوں کے طریقے کی، تم ضرور بے ضرور اتباع کرو گے پیروی کرو گے تم سے پہلے لوگوں کے طریقے کی. کتنی تاکید سے حضور نے فرمایا، یہ کیسی زبردست پیشین گوئی ہے کہ میری امت پچھلے زمانے کے گمراہ جو لوگ ہیں ان کے طریقے کی ضرور بے ضرور پیروی کرے گی. یہ پیشین گوئی کے قبیل سے کلام ہے. سنن اس کا معنی ہے طریقہ، روش، راہ، چاہے اچھا ہو یا برا ہو. گویا کہ تم لوگ اہل بدعت، ہوا پرست لوگ جو اپنی طرف سے بدعتوں کو ایجاد کریں، انبیاء علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف من چاہے طریقوں کو ایجاد کرے، ایسے جو لوگ پچھلی امتوں میں تھے تم اس کی ضرور اتباع کرو گے. اور تم بھی پچھلی امتوں کے ہوا پرستوں کی طرح ہوا پرستی کرو گے، غلط عقیدے ایجاد کرو گے، بدعت کو ایجاد کرو گے، غلط روش پر تم چلو گے. اسی لیے دیکھ لو، جتنے بھی پچھلے نبیوں کے دور کے اندر غلط کام ہوئے وہ تمام اس امت کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. دیکھ لو سارے غلط کام، کوئی مستثنا نہیں. بنو اسرائیل نے بچڑے کی پرستش کی تو اس امت میں ہو رہی ہے بچڑے کی پرستش. اسی طریقے سے قوم لوط نے جو حرکت کی اس زمانے میں بھی ہو رہی ہے. ہر کام میں دیکھ لو پچھلی امت کے بدماشوں نے، بدعت ایجاد کرنے والوں نے، ہوا پرستوں نے جو بھی کام کاج کیے وہ سب اس امت کے اندر پائے جاتے ہیں. یہ ہے لتتبعن سنن من قبلکم شبرن بشبرن، بالشت ببالشت، وزیراءن بزیراءن، اور زیرا زیرا. اس کا ایک مطلب یہ ہے قدم ب قدم، یہ شدت موافقت سے کنایا ہے. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ یہ تو اس کے قدم ب قدم چلتا ہے، اس کی بالشت بالشت ہے، زیرا ب زیرا ہے، گویا اس کا پکا موافق ہے. جو یہ کرے گا وہ وہی کرے گا، اور جو وہ کرے گا یہ وہی کرے گا. شدت موافقت سے کنایا کہ تم پچھلی امتوں کے ساتھ شدت سے موافقت کرو گے غلط کاموں کے اندر. دوسرا ترجمہ، جیسے بالشت بالشت کے برابر ہوتی ہے، زیرا اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، اس طرح تم بھی پچھلی امتوں کے برابر برابر رہو گے. یعنی غلط طریقوں میں، غلط عقیدوں میں، بدعات رسوبات میں، یعنی ہو بہو پچھلی امت کی طرح تم لوگ ہوں گے، ہو بہو. کتنی عجیب بات آقا نے ارشاد فرمائی. یہاں تک کہ پچھلی امت کے لوگ اگر گوہ کے سوراخ میں چلے ہوں گے تو تم بھی گوہ کے سوراخ میں گھسو گے. یہ ہے کمال موافقت کہ گوہ کا سوراخ اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ آدمی اس میں گھس جا رہے، وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن یہ کمال موافقت کی تعبیر ہے کہ اگر پچھلی امت کے اندر کچھ لوگ گوہ کے سوراخ میں گئے ہوں گے تو تم بھی گوہ کے سوراخ میں جاؤ گے. اس قدر تم پچھلی امت کے غلط لوگوں کی اتباع اور پیروی کرو گے. کتنی سخت بات ارشاد فرمائی. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ گوہ سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ تو دو وجہ سمجھ میں آتی ہے. ایک تو گوہ کا جو بل ہوتا ہے سوراخ بہت تنگ ہوتا ہے، اور تنگ کے اندر آدمی کیسے گھستا ہے؟ گوہ مشکل سے جاتی ہے. تو ایک تو تنگی میں تشبیہ، دوسرا کمینہ پن میں، ردیا ہونے میں، ردی چیز ہونے میں. اسی لیے گوئی کے لیے ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، گوئی مروانی ہو تو دبر واڑے جائے، اس طریقے سے. تو پرانے زمانے میں ایسے جملے بولتے تھے. اب جملے مت بولنا ورنہ ایکٹروسٹی کا قانون لگے گا تمہارے اوپر. تو اب تو ان کو بھی ادب سے بلانا پڑے گا، ہڑ پتی کہنا پڑے گا، اور جو ہے ہری جن ہڑ پتی، اس طرح کے معزز الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے. اب ایسے الفاظ پر ایکٹروسٹی کا قانون لگتا ہے اور سزا ہوتی ہے باقاعدہ. تو رداعت کے اندر یہ تشبیہ ہے ردی ہونے کے اندر. تو کہا کہ گوہ جیسا ردی تنگ سوراخ کے اندر رہنے والا، اگر اس کے اندر کوئی گسا ہوگا زبردستی، تو تم بھی جو ہے پچھلی امت کی طرح ایسی حرکتیں کرو گے. دیکھیے بادشاہ رائے کے رام فرماتے ہیں کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مِن مَن قَبْلَكُمْ، یہ گناہ اور بدعات میں موافقت کا بیان ہے کہ پچھلی امت جس طرح کے بدعات اور گناہ میں مبتلا تھی، اس امت کے لوگ بھی اس طرح کے بدعات اور گناہ میں مبتلا ہوں گے. پھر پچھلی امت کے لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا، تو اس زمانے کے اندر آخری نبی کے بعد کوئی نئے نبی تو آنے والے نہیں ہیں، تو انبیاء نہیں ہیں، تو انبیاء کے جانشین کو یہ لوگ قتل کرتے ہیں. یعنی علماء کو قتل کیا زمانے ماضیہ میں بھی، اور زمانے حال میں بھی بعض ظالم لوگ انبیاء کے وارثین علماء کو قتل کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک موافقت ہو گئی ان لوگوں کے ساتھ. اور جس طریقے سے پچھلی امتوں نے آسمانی کتابوں میں لفظی معنوی تحریف کی، تو قرآن مجید میں لفظی تعریف تو کر نہیں سکتے چونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لیکن قرآن میں معنوی تحریف کرتی ہے یہ امت. جتنے بھی غلط اور گمراہ فرقے ہیں وہ سب قرآن کے اندر معنوی تحریف کے مرتکب ہیں، اور معنوی تحریفات کر کے اپنے غلط عقیدوں کے اوپر وہ استدلال کرتے ہیں. تو پچھلی امتوں نے آسمانی کتابوں میں لفظی اور معنوی تعریف کی، یہ امت آسمانی کتاب میں لفظی تعریف تو کر نہیں پائے گی، لیکن معنوی تعریفات خوب ہو رہی ہے، خوب ہو رہی ہے. اسی لیے پچھلی امتوں کے ساتھ گناہ اور گندے کاموں میں ہو بہو یہ امت چل رہی ہے، ہو بہو، اور آقا کی یہ پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے. قلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، من قبلکم سے یہود نصارہ مراد ہے کہ تم ان کے طریقے کے اوپر چلو گے؟ تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن، یعنی یہود نصارہ نہیں تو اور کون مراد ہے؟ تم انہی کے طریقوں کے اوپر چلو گے، ان کے طریقوں کی اتباع کرو گے؟ تہذیب میں ہو تم نصارا تو تمدن میں، بولو آگے، تہذیب میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ ہے کوئی مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اقبال کا شعر ہے، تہذیب میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہے کوئی مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ ہے فمن کا مطلب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ حضور کون، یہود نصارہ مراد ہے؟ تو آقا نے بہت زوردار انداز میں ارشاد فرمایا، استفہام انکاری کے طور پر، یہود نصارہ نہیں تو اور کون مراد ہے؟ تم ان کے نقش قدم پر چلو گے، ان کی قدم بقدم تم لوگ اتباع کرو گے. اس وقت امت محمدیہ ہر شعبے میں، بہت سے کاموں میں ان کی متبع بنی ہوئی ہے. عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ہر شعبے میں ان کی گندے اثرات ہے امت کے اندر، یہودیوں کے، عیسائیوں کے. اللہ ہی امت کی حفاظت فرمائے. چلو بھائی.
قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد المجيد قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه عنه قال ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى وأمر بلال رضي الله تعالى عنه أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة.
أذان میں یہ روایت گزری ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم وعنا جمیعا فرماتے ہیں کہ صحابہ نے آپس میں آگ کا اور ناقوس کا تذکرہ کیا. ایک لمبی لکڑی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹی لکڑی ہوتی ہے، جیسے گلی ڈنڈے میں ایک بڑی ایک چھوٹی، تو بڑی لکڑی کو چھوٹی لکڑی کے اوپر مارتے ہیں تاکہ ایک خاص قسم کی آواز پیدا ہو اور اس کے ذریعے لوگوں کو کسی کام کی اطلاع دی جائے. اس زمانے کے اندر عیسائی لوگ چرچوں میں عبادت کے لیے جمع کرنے میں ناقوس استعمال کرتے تھے. ایک لکڑی دوسری لکڑی پر بجائی تو اب لوگوں کو ایک آواز پہنچتی تھی، تو اب چلو پرے کا ٹائم ہو گیا، پریئر کا، پرارتھنا کا ٹائم ہو گیا، اکٹھے ہو جاؤ. یہ ان لوگوں کے اندر ایک طریقہ رائج تھا. تو مکی زندگی میں اس کی ضرورت نہیں پڑی، چونکہ وہاں اجتماعی نماز کا مسئلہ ہی مشکل تھا. اجتماعی نماز باقاعدہ ظاہراً جو شروع ہوئی ہے مدنی دور کے اندر. اسی لیے اب ہوتا کیا تھا کہ نماز کا وقت آ گیا، اس کی اطلاع لوگوں کو دینے کی، جیسے اطلاع دے گئے. پھر یہ کہ نماز کے اوقات میں تو وسعت ہے، مثلاً ظہر استوا سے شروع ہوگا، مثلین کے اوپر جا استوا کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوگا زوال سے اور مثلین تک باقی رہے گا. اب کوئی آدمی بیچارہ زوال کے بعد فوراً مسجد آ گیا اور امام صاحب مثل اول پر تشریف لا رہے ہیں، تو یہ بیچارہ بیٹھ کے کب تک بگا سے کھاتا رہے گے. اسی لیے جماعت کا وقت قریب ہے، اس کی اطلاع بھی دینی ہوگی. اس زمانے میں گھڑیالیں تو تھی نہیں کہ لکھ کے لگا دیوے کہ عشاء اب 8:30 ہو رہی ہے، ایسی کوئی جو ہے اطلاع کی شکلیں نہیں تھی. تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے صحابہ کرام میں آپس کے اندر مذاکرہ اور مشورہ ہوا کہ بھئی نماز کا وقت قریب ہے، اس کی اطلاع کیسے دی جائے تاکہ لوگ با جماعت نماز کا اجر ثواب حاصل کر سکے. تو مختلف چیزیں سامنے آئیں. کسی نے کہا اونچی جگہ پر آگ جلاؤ، دور سے لوگ آگ دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، چلو جلدی جلدی مسجد کی طرف. کسی نے کہا ناقوس بجاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. کسی نے کہا بک بجاؤ تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے. بات کوئی فیصل نہیں ہو پائی. کہ کیا کیا جائے. ہر ایک صحابی فکر میں. اب دیکھیے ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے, جو آدمی زیادہ فکر اوڑھتا ہے اسی پر باری تعالیٰ احوال کو کھولتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی انہوں نے اس فکر کو بہت زیادہ سر پہ اوڑھ لیا. تو گھر تشریف لے گئے تو ان کو خواب کے اندر اذان دکھلائی گئی. سبز کپڑے پہنے ہوئے فرشتے کو انہوں نے خواب میں انسانی شکل میں دیکھا, وہ ہاتھ میں بک لے کر کے جا رہا تھا. آج کی بک نہیں, بے واؤ قاف والی بک لے کر کے وہ جا رہا تھا. تو انہوں نے خواب کے اندر پوچھا, بھائی یہ بیچو گے؟ تو کہا کیا کرو گے, بیچتا تو ہوں. تو کہا اس لیے بیچنا خریدنا کہ نماز کے لیے لوگوں کو اطلاع دی جا سکے. تو پھر اس فرشتے نے خواب میں کہا کہ میں تم کو اس سے اچھی چیز بتلاؤں؟ ضرور. تو فرشتے نے پھر ان کو خواب میں اذان کے کلمات دکھلائے. تو انہوں نے آ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ فرمایا, اور صحابہ نے بھی یہ خواب دیکھے. تو پھر حضور نے فرمایا کہ جاؤ بلال کو کہو, فَإِنَّهُ أَنْدَى, ان کی آواز ذرا بڑی ہے, بلال کو کہو تم بلال کے بازو میں کھڑے ہو جاؤ اور ان کو بتلاؤ اب یہ کلمہ اب یہ کلمہ یہ کلمہ, بلال زور سے آواز دیں گے. تو حضرت عبداللہ ابن زید بن عبد ربی ہی حضرت بلال کے پڑوس میں کھڑے ہو گئے. انہوں نے زور سے اذان چالو کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے گھر میں سنی تو مارے اتاول کے کپڑے پہنتے پہنتے دوڑے ہو اور کہنے لگے, واللہ یا رسول اللہ میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا تھا لیکن میں تذکرہ کرنا چوک گیا. یہ سن کر کے مجھے یاد آ گیا کہ ارے میں نے بھی تو یہ خواب دیکھا تھا. غرض یہ کہ نماز کے وقت کی اطلاع دینے کے اندر بھی پچھلے لوگوں کا جو طریقہ رہا ہے اس طریقے سے اس امت کو بچانے کا اہتمام کیا گیا کہ بنو اسرائیل یہود نصارہ آگ جلاتے تھے, ناقوس بجاتے تھے. تو اس امت کو اس سے روکا گیا اور کہا کہ تم لوگ اذان کے کلمات کے ذریعے لوگوں کو اطلاع دو. اس لیے جہاں بھی چرچ ہوتے ہیں وہاں بالکل اوپر والے حصے میں گھنٹہ لگایا جاتا ہے, بڑا بیل گھنٹہ, اور پھر وہ خاص خاص وقتوں پر وہاں ٹھوکتے ہیں بجاتے ہیں لوگوں کو اطلاع دینے کے واسطے. تو ذکر النار والناقوس فذکر الیہود والنصارا, بس یہ آیا نا فذکر الیہود والنصارا, یہ ہے ترجمت الباب سے رب. فامر بلال, حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات دوہرے کہے اور اقامت کے کلمات اکہرے کہے, ایک ایک مرتبہ اذان دو دو مرتبہ کے ہیں. اس طریقے سے گویا اس امت کو ایک غلط طریقے سے روکا گیا. چلو
كانت تقرأ أن يتعاهده في الخاصرة وتقول إن اليهود تفعله وتابعه شعبة عن الأعمش.
حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ بڑے تابعی ہیں, مسروق ابن الاجدع. وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ کی ایک بات نقل کرتے ہیں کہ ما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ناپسند سمجھتی تھی, ناپسند نہیں کرتی تھی کہ کوئی آدمی اپنی خاصرہ پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑا ہو جاوے. خاصرہ کس کو کہتے ہیں؟ سورین کی جڑ سے پسلیوں کے نیچے تک کا درمیانی حصہ. سورین کی جڑ سے پسلیوں کے نیچے تک کا درمیانی حصہ اس کو کہا جاتا ہے خاصرہ. کوکھ کہتے ہیں, کوکھ اردو میں بھی کہتے ہیں, گجراتی میں بھی کوکھ ہی کہتے ہیں. تو یہ حصے کو عربی میں خاصرہ کہا جاتا ہے. تو وہاں ہاتھ رکھنے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ناپسند کرتی تھی. اب شرائع کرام کی دونوں رائے ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں اس طرح کی ہیئت نماز میں اختیار کرنا حضرت عائشہ پسند نہیں فرماتی تھی کہ نماز کے اندر اس طرح ہاتھ رکھ کر کے کھڑے رہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نماز کے علاوہ بھی عام حالات میں بھی اس طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر کے دونوں ہاتھ لگا کر کے کھڑے نہیں رہنا چاہیے. حضرت عائشہ نے کیا علت بتلائی؟ وَتَقُولُ إِنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُهُ, یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے, اس طرز عمل سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس طرح دونوں کمر پر ہاتھ لگا کر کے کھڑے ہو گئے. یہ طرز عمل صحیح نہیں ہے. شرع فرماتے ہیں کہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر اتارا تو وہ اسی ہیئت کے ساتھ اترا تھا. یہ شیطانی ہیئت ہے. تو بعض حضرات فرماتے ہیں اہل جہنم جہنم میں جب تھک جائیں گے تو استراحت اور آرام کے لیے اس طرح دونوں ہاتھ رکھیں گے کوک پر, تو یہ جہنمیوں کی استراحت کی ہیئت ہے. تو بعض حضرات کہتے ہیں یہ متکبرین اور جبابرا کا طرز ہے, اس لیے کہ شیٹھ آئے نے یوں کر کے کھڑے رہ گئے کہ کون کیا کرتا ہے اس طریقے سے. تو یہ سیٹھوں کا جبابرا اور متکبرین کا طریقہ ہے, اس لیے یہ اسٹائل اپنانی نہیں چاہیے. بس حضرت عائشہ نے علت بیان کرتے ہوئے لفظ یہود استعمال کیا اور ان کے طرز عمل کی مذمت کی. ترجمۃ الباب سے یہی ربط ہے. چلو یہ سب روایتیں آپ کے بیان کے اچھے اچھے موضوع ہیں, اس کو ذرا مرچ مسالہ لگا کے بیان نہ رہے کر دیں. چلو
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما اجركم في اجر من خلا من الغيب ما بين صلاه العصر الى مغرب الشمس وانما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل الى نصف النهار على اضطراب اضطراب وعملت اليهود الى نصف النهار على اضطراب اضطراب ثم قال من يعمل لي من نصف النهار الى صلاه العصر على اضطراب اضطراب وعملت اليهود وعملت النصارى من نصف النهار الى صلاه العصر على اضطراب اضطراب ثم قال من يعمل لي من صلاه العصر الى مغرب الشمس على اضطراب اضطراب قال الا فانتم الذين تعملون من صلاه العصر الى مغرب الشمس على اضطراب اضطراب الا لكم الاجر مرتين فغضب اليهود والنصارى فقالوا نحن اكثر عملا واقل عطاء قال الله تبارك وتعالى وان ظلمتكم من حظكم شيئا قالوا لا قال فانه فضلي واعطيه من شئتم.
تبلیغی بیانوں میں اس امت کے فضائل جب بیان کرنے ہو تو ایسی صحیح ترین روایتیں بیان کرو. بے سر و پا فضائل بیان کرتے ہو, اس کے مقابلے میں یہ دیکھیے کتنی صحیح روایت ہے امت محمدیہ کی فضیلت کے معاملے کے اندر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم وعنا جمیعا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے انما اجلکم, یعنی تمہارا زمانہ, فی اجل من خلا من الامم, اگلی امتوں کے زمانوں کے مقابلے میں, یعنی امت محمدیہ کا زمانہ ٹائم سمئی پچھلی امتوں کے زمانے ٹائم سمئی کے مقابلے میں کیسا ہے؟ ما بین صلاۃ العصر الى مغرب الشمس, عصر سے مغرب یعنی فجر سے لے کر عصر تک کا وقت پچھلی امتوں نے قبضہ کر لیا اور امت محمدیہ کو کتنا وقت ملا؟ عصر سے مغرب تک کا وقت ملا, وہ بھی سیاڑ میں تو ایک دم کم, تھوڑا سا وقت ہوتا ہے سردیوں کے ایام کے اندر. تو امت محمدیہ کو اس دنیا کے اندر پچھلی امتوں کے مقابلے میں قلیل وقت ملا عصر سے مغرب جتنا, باقی پورے دن کے اوپر یہ لوگ قابض ہو گئے پچھلی امتیں. اب ایک جملے کے ساتھ ایک دوسری روایت ملا, ایک دن مدینہ منورہ میں سورج کے غروب کے قریب کا وقت تھا, سورج اتنا جانب مغرب میں ڈھل گیا تھا کہ ٹیلوں تک آ گیا تھا, چھوٹے چھوٹے ٹیلوں تک اس کے سائے آ گئے تھے. اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو سورج ڈوبنے میں اب کتنا وقت باقی رہ گیا. ظاہر ہے کہ سورج نیچے آ چکا تھا چھوٹے ٹیلوں تک, تھوڑا سا وقت باقی ہے. ارشاد فرمایا اب سے قیامت میں اتنا ہی وقت باقی ہے, اب کے بعد سے قیامت میں اتنا ہی وقت باقی ہے. تو یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے بھائی, اب تو قیامت ہے نا, دنیا چار رستے سے آگے پل پار کر رہی ہے. کب پل پورا ہو جاوے نے آ جاوے کیواوے نہیں, اتنی قریب آ گئی ہے قیامت, سمجھ گئے نا. تو یہ تو 1400 سال پہلے حضور نے فرمایا تھا کہ سورج کے غروب سے لے کر اب تک جتنا وقت باقی اتنا قیامت میں وقت باقی ہے. تو ایک تو کل امت کو وقت کتنا ملا دوسری امت کے مقابلے میں, عصر سے مغرب تک کا. وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا. اسی لیے آپ کو معلوم ہے نا کہ لیلۃ القدر کیوں ملی امت کو, کہ پچھلی امت کی عمریں لمبی, ان کو لمبا سمے ملا دنیا میں عبادت اطاعت کرنے کا. اس امت کی عمریں 60-70 کے بیچ میں جنرلی, تو عبادت اطاعت کا ٹائم بھی کم ملا, اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو کم وقت میں زیادہ عمل زیادہ ثواب کماوے ایسے مواقع فراہم کیے گئے. ارشاد فرمایا کہ تمہاری مثال اور یہود نصارہ کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ ایک آدمی نے مزدوروں کو اجرت پر بلایا. مزدوروں کو کہا بھائی کام کرو گے میرے یہاں, مزدور کہتا ہے میں تو کام کرنے کے لیے تو نکلا ہوں. بولو کیا کام دو گے, کتنی اجرت دو گے, تو کیا معاملہ طے ہوا, کون میرے لیے کام کرے گا دوپہر تک ایک ایک قیرات کے اوپر, یعنی فصبو سے دوپہر تک کام کرنے کا اور ایک قیرات اجرت ملے گی. تو مزدور تیار ہو گیا کہ میں تو مزدوری کرنے نکلا ہی ہوں, لاؤ صبح سے دوپہر تک کام کریں گے, ایک قیرات اجرت ہم کو دے دینا. لہذا وہ مزدور بیچارہ تیار کام کرنے آ گیا, صبح سے دوپہر تک کام کیا, ایک قیرات اجرت کا وہ حقدار ہوا اور اجرت لے کے چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مثال یہودیوں کی ہے کہ یہودیوں نے کیسا کام کیا, جیسے کہ وہ عامل اور اجیر صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرتا ہے, اس طرح یہودیوں نے صبح سے لے کر دوپہر تک یعنی لمبے عرصے تک کام کیا, عمل کیے, احکام کی اطاعت کی, اور ان کو جو وعدہ کیا گیا تھا ایک قیراط اجرت کا پورا ملا, اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی. پھر کہا کہ کون میرے لیے نصف النہار سے صلاۃ العصر تک کام کرے گا قیراط قیراط کے اوپر, نصف النہار سے صلاۃ العصر تک کام کرے گا قیراط قیراط پر. تو عامل مزدور اجیر تیار ہو گیا کہ نصف النہار سے لے کر عصر تک کام کرنا ہے, ایک قیراط اجرت ملے گی, تیار.
کام کرنے کے واسطے. کا یہ مثال ہے عیسائیوں کی کہ نصف النہار سے لے کر عصر تک کا جو عرصہ ہوتا ہے وہ صبح سے لے کر زوال تک کے عرصے کے مقابلے میں تھوڑا کم ہوا کرتا ہے. سمجھو کہ صبح سے لے کر زوال تک اگر 6 گھنٹے ہیں تو نصف النہار سے لے کر کے عصر تک 4 گھنٹے ہوں گے, کم وقت ہوگا. کا یہ عیسائیوں کی مثال ہے کہ انہوں نے بھی لمبا عرصہ کام عمل احکام کی اطاعت کی لیکن یہودیوں کے مقابلے میں تھوڑا کم, کم یہودیوں کے مقابلے میں. اور اجرت ان کو کون سی ملی؟ وہی ایک قیراط, قیراط والی اجرت ملی. یعنی جیسا طے ہوا تھا عقد اجارہ میں کہ اتنے وقت سے اتنے وقت تک کام کرو, اتنی اجرت لے جاؤ, اس کے مطابق انہوں نے کام کیا اور جو ہے مستاجر نے اس کے مطابق اجرت دے دی, کوئی کمی نہیں کی. پھر کیا ہوا؟ پوچھا گیا کہ کون کام کرے گا میرے لیے عصر سے لے کر غروب آفتاب تک 2-2 قیراط اجرت کے اوپر. واہ, عصر سے غروب آفتاب تک کا وقت بہت کم, اتنی وقت تک ہی کام کرنا ہے اور اجرت کتنی ملے گی؟ ڈبل ڈبل اجرت ملے گی یہود نصارہ کے مقابلے کے اندر, ڈبل اجرت ملے گی. قال الا فانتم الذین تعملون من صلاة العصر الى مغرب الشمس على قراتین قراتین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے میرے امتیو, تم ہی تو لوگ ہو کہ جو عصر سے مغرب تک کام کرے, یعنی کم وقت عمل کرے اور بدلہ پاوے پچھلی امت کے مقابلے میں دوہرا ڈبل اجر پاوے, ثواب کماوے. یہ ہو گئی امت محمدیہ کی فضیلت کہ یہود نے لمبا عرصہ عمل کیا اطاعت کی احکام پر اور ثواب جتنا وعدہ اتنا ملا لیکن امت محمدیہ سے کم, تو ان کا زمانہ عمل طویل اور اجر علی عمل امت محمدیہ کے مقابلے میں کم. تو زمانہ امت محمدیہ سے زیادہ اور اجرت امت محمدیہ سے کم. عیسائی لوگوں کا معاملہ یہودیوں سے کم لیکن امت محمدیہ سے زیادہ زمانہ ان کو عمل کرنا ہے. اور رہا اجر اور ثواب, جتنا یہودیوں کا اتنا ہی, یعنی امت محمدیہ سے کم, جبکہ امت محمدیہ کا زمانہ عمل یہود اور نصارہ سے بھی کم, جبکہ اجرت ان کے مقابلے میں زیادہ اور دوہری. یا امام نیموی رحمہ اللہ نے ایک زبردست استدلال کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے اوپر. کیا امام صاحب کے نزدیک مثلین کے اوپر جو ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے اور عصر شروع ہوتا ہے, اس روایت سے استدلال کیا ہے. اور اس استدلال میں امت محمدیہ کی فضیلت علا سبیل الاکمل ظاہر ہوتی ہے. اس لیے کہ سمجھو کہ اس زوال سے لے کر مثل اول کے اوپر اگر وقت کو ختم مانے تو کوئی زیادہ لمبا وقت نہیں ہوتا ہے, مثل اول سے لے کر غروب تک. اب مثل اول کے بعد آپ عصر کا وقت شروع مانے تو غروب تک اگر گنے تو یہ وقت اور یہ وقت میں کوئی زیادہ فرق رہتا نہیں ہے. اس زوال سے لے کر مثل اول اور مثل اول سے غروب, دونوں کے اندر وقت میں کوئی زیادہ فرق رہتا نہیں ہے. فرق امتیازی کب ہوگا؟ کہ جب مثلین تک وقت مانا جائے تو امتیازی فرق ہوگا. کہ مثلین کے بعد عصر کا وقت شروع مانے تو عصر سے مغرب کا وقت تک کم اور زوال سے لے کر مثلین تک کا وقت لمبا, تب جا کر کے جو ہے یہ ہوگا کہ یہود کا نصارہ کا وقت زیادہ اور امت محمدیہ کا وقت کم. تو یہ روایت دلیل ہے مثلین تک ظہر کے وقت کے باقی رہنے کی. سمجھ میں آیا استدلال کس طریقے سے ہوگا؟ تو وقت کے ناپ سے استدلال ہوگا اس کے اوپر. تو جب یہ بات سنی کہ امت محمدیہ عصر سے مغرب تک تھوڑا سا کام کرے اور دو قرات اجرت پاوے, واہ بھائی واہ, کتنے کمانے والے یہ لوگ ہیں. اس کی ایک آسان مثال لے لو. بعض لوگ چار رستے پر لاری لگاوے صبح سے شام تک, ایک لاری والا عصر سے مغرب تک مدرسے کے دروازے پہ لگاوے, حساب کر لو کون زیادہ کما لے, کون زیادہ کما لے. وہ چار رستے پر کھڑا رہنے والا صبح سے شام تک جتنا نہیں کما پاتا, تو یہ عصر سے مغرب تک میں حیوان عاقل جب پہنچتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ کما لیتا ہے. دیکھ لیا, کم وقت میں زیادہ کما لیا اس نے, اس طریقے سے. تو اب جب یہ بات سنی تو کیا ہوا, فغضبت الیہود والنصارى, یہود نصارى غصے ہو گئے. فقالوا نحن اکثر عملا واقل عطاء, کام ہم کو زیادہ کرنے کا نے, تنخواہ ہم کو کم, اجرت ہم کو کم, کام ہم کو زیادہ کرنے کا. کہ یہود کو صبح سے لے کر استوا تک, نصارہ کو زوال سے لے کر مثلین تک کام زیادہ اور اجرت ایک قرات, اور امت محمدیہ کم کام کرے اور ثواب زیادہ پاوے. یہ حسد, یہ جلن آ گئی یہود نصارہ کے اندر. اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی بات فرمائی, وَهَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا, میں نے تمہارے حق میں کچھ کمی کی ہے کیا؟ یعنی جتنا وقت کام کا اور جتنی اجرت کام کی میں نے طے کی تھی اس میں میں نے کوئی کمی کی ہے کیا؟ میں نے تم کو پہلے ہی کہا تھا یہودیوں کہ تمہیں صبح سے لے کر کے دوپہر تک کام کرنا ہے اور ایک کی رات ملے گا, تو کیا میں نے تم کو ایک کی رات کا وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ پھر میرا ظلم کہاں سے ہوا؟ اے عیسائیوں, تم سے بات کی تھی کہ زوال سے لے کر کے عصر تک کام کرنے کا ہے, ایک کی رات ملے گا, تو ملا کہ نہیں ملا, میں دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا ہوں؟ تو جو وعدہ میں نے کیا تھا اس میں میں نے کوئی کمی کی نہیں, تو پھر میں نے کیسے ظلم کیا تمہارے اوپر؟ تو یہ ہے بات. بعض مرتبہ بہت سو کو اشکال ہوتا ہے کہ بھئی ان کو ایسا ملا نے, ان کو ویسا ملا, ایسا کیوں؟ ہر طبقے میں ایسا کہ اس مولانا صاحب آج کل نئے آئے نے, کمیٹی والے ان کو اتنی تنخواہ دیتے ہیں, نے میں میرے بال کالے سے سفید ہو گئے نے مجھے اتنی تنخواہ دیتے ہیں. یہ سب چلتا رہتا ہے مولویوں کے اندر, ایسے سب چکروں میں بہت پڑھنے کا نہیں. قالوا لا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ظلم تو اللہ نے کچھ نہیں کیا, ہمیں تو پیٹ میں دکھاوا یہ ہو رہا ہے کہ امت محمدیہ کم کام کرے اور ثواب زیادہ پاوے. تو باری تعالیٰ فرمائیں گے, فَإِنَّهُ فَضْلِ, یہ میرا فضل و کرم ہے, اُعْتِيهِ مَنْ شِئْتُ, میں جس کو چاہے دوں. اس میں تم کون بولنے والے آئے؟ ظلم کیا ہو تو بولو, حق تلفی کی ہو تو بولو, باقی رہا فضل و کرم کا معاملہ, وہ تو میری مشیت پر ہے, میں جس کو چاہوں اس کو اپنا فضل عطا کروں. تو چونکہ اس میں بنو اسرائیل یہود نصارہ کا بھی تذکرہ ہوا اور ان کے مقابلے میں امت محمدیہ کی بھی فضیلت آ گئی, یہ ترجمۃ الباب سے ربط ہو گیا اس طریقے سے.